أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به لقاء محمد وعلى محمد. جمعہ کا دن ہے اور عصر کا وقت ہے، ہفتے کے ایام میں جمعہ کا دن وقت کے نام امام کے نام سے منسوب ہے، اور دن کے ساعات میں، دن کے گھڑیوں میں یہ وقت جو عصر کا وقت ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یہ وقت خاص کر امام وقت کے نام سے مشہور ہے. بس دن بھی امام کا ہے اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ بھی ان کے نام سے مشہور ہیں. روایات میں اس کے اوپر اصرار ہے، کچھ اعمال بیان ہوئے ہیں. اچھے موقع پر آپ ایک مرحوم کی روح کے سارے ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس نعمت سے خداوندی کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دامن سے متصل قرار دیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہمارے قبور کو ان کی زیارات سے منور فرمائے، انشاءاللہ محشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آخرت کے تمام مقامات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ. مرحوم کی مقامات کی بلندی کے لیے، ان کی روح کے اظہار ثواب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہر قوم ہر قبیلے کو امتحان کا وعدہ کیا ہے. دنیا میں کوئی قوم قبیلہ کوئی فرد حتیٰ ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی امتحان سے نہ گزرا ہو، یا خدا متعال کے نظام میں اس کے لیے امتحان کے لیے وعدہ نہ ہو. نہیں معلوم قرآن کریم کی کتنی آیات کے اندر اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ گمان بھی مت کرنا کہ امتحان نہیں لیا جاؤ گا، ہر صورت میں امتحان ہوگا اور امتحان بھی ہوگا اور ان امتحانوں کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا. یہ یقیناً خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن یہ نہیں کہا آسانی کے اوپر زندگی ختم ہو جائے گی، گویا یہ جو عسر اور یسر ہے یہ زندگی کا ایک مستقل حصہ ہے. آپ ایک سختی لیں گے پھر ایک آسانی ہے، پھر اس کے بعد کیا تو ہمیشہ آسانی رہنی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ زندگیوں میں خدا تعالیٰ نے آسانیوں کے لیے ہمیں ارسال کیا ہے، یہاں پر بھیجا ہے. یوں لگتا ہے جیسے مسلسل مشقت ہے، مسلسل امتحان ہے. البتہ کسی بھی امتحان کو دیکھنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. ہم اس کو امتحان تعبیر کر سکتے ہیں لیکن مصیبت تعبیر نہیں کر سکتے. ہر امتحان کے پیچھے چونکہ ایک انعام ہے، عادل خدا کا نظام ہے. کوئی ظالم نظام ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر امتحان ہو، مشقت ہو اور انعام نہ ہو، لیکن عادل خدا کے نظام میں ممکن نہیں ہے. اگر امتحان ہے، مشقت ہے، پاس ہو جائے کوئی، یقیناً انعام ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا انعام لینے کے بعد پھر معاملہ ختم ہے؟ اگر خدا متعال کا نظام محدود ہوتا، لمیٹڈ ہوتا، تو ایسا ممکن تھا کہ امتحان لیتا، انعام دیتا، معاملہ ختم. لیکن چونکہ خدا متعال کی ذات لامحدود ہے، ہم انسانوں کو حکم دیا گیا اس کی ذات کی طرف سفر کریں، اور یہ سفر لامحدود کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے امتحان بھی لامحدود حد کے اندر انجام پائیں گے. آپ کو امتحان سے گزرنا ہوگا، اور وہ امتحانات مختلف انواع، مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، ایک امتحان غیبت کا امتحان. اس امتحان کے اندر کس چیز سے امتحان لیے جائیں گے، اور اس امتحان سے عہدہ برا ہونے کے لیے کس مہارت کی اور کس صلاحیت کی ضرورت ہوگی، چند منٹس آپ کی اس سلسلے میں لوں گا، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. امتحانات کے چیپٹر میں کچھ امتحانات سخت ہوتے ہیں، کچھ امتحانات آسان ہوتے ہیں. جو امتحان آسان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں امتحان سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ یہ امتحان ہے، وہ آسان امتحان ہوتے ہیں. لیکن شاید سخت ترین امتحانات وہ ہوں گے جس میں امتحان سے گزرتے وقت کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ امتحان ہے. آپ اور میں جو اکیڈیمکس کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر پیپر دینے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے یا نہیں پتہ ہوتا؟ ہمارے پاس شیڈیول ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے، اور یہ جو ہم اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب کلاس کے لیے نہیں آ رہے بلکہ اب ہم امتحان کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ آسان امتحان ہے. لیکن فرض فرمائیے وہ جس کو ہم سرپرائز ٹیسٹ کہتے ہیں، کہ کوئی بچے داخل ہوئے کسی کلاس کے اندر، اچانک ان سے ایک امتحان لے لیا گیا، تو یہ ایک امتحان سخت امتحان ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ امتحان، میں اس کو بھی عرض نہیں کر رہا، اس سے بھی زیادہ سخت ممکن ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ کوئی بچہ بالکل نارمل کلاس میں داخل ہو، بالکل نارمل ایکٹیویٹی کے تحت کوئی کام انجام پائے، اور انجام پانے کے بعد پتہ چلے کہ جو ابھی ہوا تھا یہ در حقیقت امتحان تھا. یہ سخت امتحان، یہ سخت امتحان. بس سخت امتحان وہ ہے جس میں امتحان دینے والے کو یہ سمجھ میں نہ آ سکے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ امتحان. ہم جو وقت کے امام کے ماننے والے ہیں، ہم ظاہر ہونے کے بعد کے وقت کو امتحان سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے کہ اصل امتحان یہ امتحان جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. جب امام تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، خدا مجھے اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ، ان کے ظہور کی میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگوں میں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ 30 سال سے پڑھانے کی وجہ سے لوگوں کے چہرے دیکھ کر بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، اور اگر آپ کا رسپانس تھوڑا سا بھی کم ہو تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں وہ بات نہیں ہے. آپ روزے سے ہیں یقیناً، 16-16.5 گھنٹے گزر گئے ہوں گے، اور آپ نے محنت بھی کی ہوگی یقینی طور پر، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں اور درود نہ بھیجیں، یہ کوئی انصاف نہیں. میں معمولاً جب بھی اصال ثواب کی کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اصال ثواب کی مصلحت کیا ہے، بہت مختصر، صرف اشارے کی خاطر. آپ ثواب بنائیں گے وہ اصال ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا ثواب یہاں بنائیں گے، ایجاد کریں گے، وہ ثواب جو آپ ایجاد کریں گے وہ اصال ہوگا. اور اگر آپ اور میں اپنی جد و جہد سے ثواب ایجاد نہ کر سکے، نعوذ باللہ تعالی، تو کچھ اصال نہیں ہو پائے گا. جتنا ایجاد کریں گے اتنا اصال ہوگا. اور میں معمولاً عرض کرتا ہوں اس کے بعد وہ یہ کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ثواب ایجاد ہو وہ اتنی دیر تک نہ ہو جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی ہو، اس کے بعد بھی ہو. اور اس کے بعد ہونے کا صرف ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پر کوئی ایسی بات کہی جائے جس کا اثر آپ کی اس زندگی پر ہو جائے جو اس کے بعد آپ انجام دیں گے. اگر اس زندگی پر اثر ہو گیا وہاں پر بھی آپ خدا سے اور نزدیک ہو گئے، اہل بیت کے راستے پر اور زیادہ مضبوطی سے چلنے لگے، تب بے انتہا ثواب ایجاد ہوگا. اور وہ جو ایجاد ہوا وہ ثواب ہوگا وہ خدا نمتال انشاءاللہ مرحوم کی روح کو ایصال کرے گا اور آپ کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کرے گا. خدا نمتال کے نظام میں خوبی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سورہ فاتحہ پڑھی اور 5000 لوگوں کا ارادہ کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ خدا 5000 روپے میں سے 5000 لوگوں کو تقسیم کر کے ہر ایک کو ایک ایک دیتا چلا جائے گا، بلکہ یہ خدا نمتال کا لا محدود خزانہ ہے، وہ 5000 کو شامل کرنے پر بھی سب کو اتنا ہی دے گا جیسے ایک کا اگر ذکر ہوتا. تو آپ سب کو ثواب میں شامل فرمائیے، اور جن مرحوم کی خاطر یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ اولویت کے ساتھ ہیں. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر بالاخص وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
پٹکے حقیقت مٹ نہیں سکتی، سلامت رہے اگر وارث تو وراثت مٹ نہیں سکتی، قیامت تک رہے گی سلطنت 12 اماموں کی، خود ہی مٹ جائیں گے مگر امامت مٹ نہیں سکتی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
عرض ہوا کہ یہ ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور وہ کچھ احکام ارشاد فرمائیں گے تو اس میں کچھ امتحانات ہوں گے، لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوگا، ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا اور نئے انداز میں کچھ اور امتحانات سامنے آئیں گے. جیسے کہ آج سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل ایسا ہی ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں نے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے آنے پر ہمیں آسانی مل جائے گی اور جب آپ آئے تو سختیاں اور بڑھ گئیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے کچھ اور امتحانات آئیں گے، لیکن زیادہ سخت امتحان کون سا ہوگا؟ زیادہ سخت امتحان شاید وہ نہیں ہوگا جو امام کی تشریف آوری کے بعد ہوگا، شاید یہ ہے جو اس وقت انجام پا رہا ہے. تو اس امتحان کے اندر سختی کیا ہے؟ اس امتحان میں سختی یہ کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ امتحان ہے، اس میں سب سے بڑی سختی یہ ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان کی طبیعت میں کسی کی پیروی میں راستے پر چلنا ہے، اس کو میں اور آپ تقلید تعبیر کرتے ہیں. تقلید انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اگر میں اس فقہی تقلید کی بات نہیں کر رہا، دوسروں سے سیکھ کر چلنا میں اس کو تقلید تعبیر کر رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. جتنا بھی آپ کا اور ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ بہت بڑے حصے میں تقلید کے بنیادی اصول پر بنا ہوا ہے، اس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا فطری حصہ ہے. اگر امام تشریف لے آئیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم رائے حق پر چلیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، یہ نسبتاً آسان ہے. البتہ اس زمانے کی سختیوں کو نہیں جانتے ہم، لیکن نسبتاً آسان ہے. زیادہ بڑی مشکل کیا ہے؟ زیادہ بڑی مشکل آج کے دور میں کہ جب آپ راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار اس مشکل کا سامنا پیش کرنا آ رہا ہے کہ وہ جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے وہ کیسے چلنا ہے، کس انداز میں چلنا ہے. اس زمانے کی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، آپ علامات ظہور کی روایات کے اوپر اگر غور کریں تو مسلسل آپ دیکھیں گے ایک سختی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ سختی ہے ثقافت کی سختی. ایک سختی انسان کے اوپر ہوتی ہے دشمن کی سختی. آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور دشمن کے حملے کی زد میں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو خطرہ ہوتا ہے دشمن سے، ایسے ایک دشمن سے، وہ صرف جسم ہے، اور جسم کا خطرہ بہت آسان خطرہ ہے. وہ جو ہماری روایات کے اندر مسلسل بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ جسم کے خطرے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ثقافت کا خطرہ لاحق. ثقافت کا خطرہ کیا خطرہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بے دین ہو جائیں گے، یہ بھی آسان ہے. آپ بے دین ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہیں گے، یہ اصلی خطرہ ہے. سب سے بڑا خطرہ غیبت کے زمانے میں ہے. غیبت کے زمانے میں اور بڑا خطرہ جسم کا خطرہ نہیں ہے، اس سے بڑا خطرہ دین کا خطرہ ہے. اور دین کے اندر خطرہ یہ نہیں ہے کہ دین ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر محض اتنا ہوتا نا تو دیندار آدمی بچ جاتا، مشکل ساری یہاں پر ہے کہ دین ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ آخر وقت تک سمجھتا رہے گا کہ میں دیندار ہوں. مشکل یہاں پر ہے. اچھا اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے, اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے. میں نے بجائے یہ کہ میں تمہید میں تفصیلی عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتا, اس کو مختصر کرتے ہوئے اصل خطرے تک پہنچا دیا. جو اصل خطرہ ہے وہ غیبت میں ہے, خاص کر امام کے ظہور سے پہلے کے زمانے میں. خطرہ جسم کو نہیں ہے, اگر آپ مریں گے تو آپ شہید کہلائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں شہادت بہت بڑا مقام. خطرہ یہ نہیں ہے کہ دین ہاتھ سے نکل جائے گا, میں بے دین ہو جاؤں گا. اگر ایسا ہو تو پھر دیندار آدمی بے دین نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ کہ دیندار اپنے دین کی حفاظت کرے گا. مشکل ساری یہ ہے کہ دیندار آخر وقت تک سمجھتا رہے گا کہ میں دیندار ہوں اور دین ہاتھ سے نکل جائے گا. اس خطرے کی ہم کیسے تشریح کر سکتے ہیں اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آلہ. یہ خطرہ کہ دین رہے, دین کا نام رہے اور دیندار پھر بھی دین سے محروم رہ جائے گرچہ دین کا نام باقی ہے. یہ خطرہ قدیم زمانے سے دین کو لاحق ہوتا رہا ہے. اچھا اس خطرے کا جو بنیادی ترین عنصر ہے وہ ظاہر اور باطن کے فرق کا ہے. ہر دین کے اندر یہ مشکل آتی ہے, ظاہر باقی رہ جاتا ہے باطن ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ 4000 سال پہلے کے ادیان ہو, چاہے وہ 2000 سال پہلے کا دین ہو, چاہے وہ دین اسلام ہو, ہر دین کے اندر یہ مشکل ہے. ظاہر باقی رہتا ہے باطن ختم ہو جاتا ہے. وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ دین باقی, وہ اس دھوکے کے اندر مبتلا رہتے ہیں. جو امام کی تشریف آوری سے پہلے سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی مشکل ہے, ظاہر اور باطن کا معاملہ. اب اس کی بہت ساری علامتیں ہیں اور ان علامتوں کو آپ یقیناً ظہور کی علامتوں کے اندر دیکھتے رہتے ہوں گے, پڑھتے رہتے ہوں گے, جو آج کل کے بہت لوگوں کی توجہ رکھنے والے موضوعات میں سے. میں ایک دو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے حل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا اس زمانے کے اندر قرآن کریم ہوگا, بہت اچھے الفاظ میں ادا ہو رہا ہوگا, بہت اچھے الفاظ میں لکھا جا رہا ہوگا, لیکن روح قرآن میں سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ صدقہ دینے والے بھی ہوں گے لیکن لینے والے کا ثواب زیادہ ہوگا, لینے والے کا ثواب زیادہ ہوگا, دینے والے کا کم ہوگا. اچھا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی جو ان دونوں اور دوسری ایسی موضوعات کے اندر ہے, وہ یہ کہ لوگوں کی نیتیں اپنی جگہ کے اوپر قائم نہیں ہوں. نیتوں کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر دین کی علامات باقی رہیں گی لیکن دین کی روح میں سے کمی ہو چکی ہوگی. اس بات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اور میں اس خطرے کے سامنے, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, قدیم سمجھ لیجیے 25-30 سال پہلے جب ہم لوگ علائم ظہور کی روایات کو پڑھتے تھے تو منطبق نہیں کرتے تھے, امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے. اگر امپلیمنٹ کرتے بھی تھے تو اپنے اندر سے اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کچھ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, بہت ساری نہیں ہو پا رہی. میں یہاں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر 30 سال پہلے امپلیمنٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کچھ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, بہت ساری نہیں ہو رہی, اب اس وقت کہتے ہیں بہت ساری ہو رہی ہیں, شاید کچھ نہیں ہو رہی, شاید کچھ نہیں ہو. اس زمانے میں جب امپلیمنٹ کرنے لگتے تھے تو سوچتے تھے عمومی علامات تو ہو رہی ہیں, خصوصی علامات نہیں ہو رہی. اب اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی علامات میں سے بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان علامتوں کی کوئی مصلحت ہے, اور وہ مصلحت یقیناً وقت معین کرنا نہیں ہے کہ جو غلط ہے, صرف اتنا سمجھنا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اب ان علامات کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ قریب نہیں ہے, شاید ہی کوئی ہوگا جو کہہ سکے کہ نہیں ابھی قریب نہیں ہے. اب یقیناً قریب سمجھ میں آتا ہے, قریب سمجھ میں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوشیار ہونے کا وقت ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اب بھی کوئی ہوشیار نہ ہو سکے تو پھر نہیں معلوم کہ اس کو کس سانحے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا اگر ہوشیار ہونا ہے تو کس خطرے سے ہوشیار ہونا ہے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس خطرے کا مقابلہ کیسے ہونا ہے؟ صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے. بہت ہی مختصر عرض کرتے ہوئے میں نے 7:15 ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اسی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کروں گا. مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک پوائنٹ کے اوپر کام کر لیں, مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس خطرے کا کہ جس میں ظاہر ہے اور باطن ختم ہو جاتا ہے. دیندار ظاہری طور پہ دیندار ہوتا ہے اور در حقیقت دیندار نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ کے ایجنڈا پہ کام کیا جا سکتا ہے. وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کا ایک جائزہ لے لیا جائے. کتنے مقام پر میرا دین صرف ظاہر میں ہے, کتنے مقام پر میرا دین باطن تک سرایت کر رہا ہے, کن کن جگہوں پر میرا دین ہے لیکن صرف ظاہر میں, اس کا باطن سے تعلق نہیں, اور کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پر دین ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. اگر آپ اس مسئلے کو اپنے لیے حل کر گئے اور اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ باطن کے نزدیک لا سکے تو پھر امید قوی اس بات کی ہے کہ مقابلہ ہو جائے گا. ایسے اس ظاہر کو باطن کے نزدیک کیسے لایا جاتا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے اس کی بھی تشریح عرض کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جیسے فرض کیجئے یہی درود بھیجنا ہے آپ اور میں, اگر میں یہاں پر امام کے نام کو استعمال کروں گا, امام کا نام لوں گا, آپ لوگ یقیناً درود بھیجیں گے جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رسم ہے. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ مجلس میں ہوتے ہیں اور امام کا نام لیا جاتا ہے تو آپ درود بھیجتے ہیں, اگر اکیلے میں اور امام کا نام سنیں واقعاً بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ سوچوں کہ اگر میں لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہوں تو میرا بیہیویئر ایسا ہے, اچھا اگر لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتا پھر بیہیویئر کیسا ہے؟ اس سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے دین کے ظاہر اور اپنے دین کے باطن کو ٹٹول سکتا ہوں, اس کو جج کر سکتا ہوں. میں دین کے ظاہر میں کہاں پہنچاؤں اور میں دین کے باطن میں کہاں پہنچاؤں. بالکل ایسے جیسے فرض کرنا ہے اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران احساس کرتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھا اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی سوائے اللہ کے آپ کو نہیں دیکھ رہا, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ اگر دونوں ایک جیسے ہیں اس کا مطلب ہے ظاہر باطن بالکل صحیح ہے, ظاہر باطن کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک جیسے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مشکل ہے, اب کوئی مشکل ہے. اچھا اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر قرآن کریم پڑھنا, جیسے ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی, اگر یہی سورہ فاتحہ جو آپ نے خاموشی سے پڑھی جس نے کسی نے اس کو نہیں سنا, اگر آپ یہ مائک پہ پڑھ رہے ہوتے تو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے؟ اگر ویسی آپ نے پڑھی اس کا مطلب ہے ظاہر باتیں نہیں کی ہے, کوئی مشکل نہیں. اسی طریقے سے اور مثال دوں آپ کی خدمت میں, ابھی آپ نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد تسبیح پڑھیں گے, کتنی اسپیڈ سے پڑھیں گے آپ؟ اگر تسبیح پڑھتے وقت آپ کے منہ کے سامنے مائک رکھا ہو اور یہ سب سن رہے ہوں تب بھی اتنی اسپیڈ سے پڑھیں گے آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ظاہر اور باطن کے تھوڑا سا دور ہونے پر. آپ کو کیا کوشش کرنی ہوگی؟ آپ کو صرف ایک کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کے دین کا ظاہر آپ کے دین کے باطن کے نزدیک آ جائے. ایک معاشرے کی رائج مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ امتحان سے کوئی گزر رہا ہو اور اسے نہ پتا ہو کہ یہ امتحان ہے, وہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے. ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور اس امتحان کو ہم کہیں گے انسانی تعلقات کا امتحان, انسانی تعلقات کا امتحان. اچھا اس امتحان میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی مشکل خدا جو ستار العیوب ہے, جو ہمارے لیے ایک نعمت تھی اس وقت ہمارے لیے وہی امتحان کی سب سے بڑی سختی ہے. تفصیل عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, میرے اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے انسانوں سے بہت سارے تعلقات ہیں. کیا کسی کو پتہ ہے کہ وہ تعلقات کیا ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میرے جو سگے ترین میرے نزدیک رہ رہے ہیں ان کو بھی تمام ڈیٹیلز نہیں معلوم ہیں. اچھا جو مجھ سے دور رہ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر شاید آپ میں سے یہاں پہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوں ان میں سے کچھ لوگ میرے نام کو جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے دوسرے انسانوں سے تعلقات کیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، صحیح؟ اور جو آپ کے تعلقات ہیں قطعاً میرے جیسے کو نہیں معلوم. آپ کے بھائی کو سارے تعلقات پتہ ہیں آپ کے، وہ بھی نہیں معلوم. کس کو معلوم؟ صرف خدا کو. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے سارے تعلقات کی تمام تر تفصیلات لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں؟ اگر آشکار ہوں تو آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آنے والی. مثلاً میرے اپنے والدین سے تعلقات کیسے ہیں، اگر سب کو پتہ چل جائیں، میرے بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں وہ سب کو پتہ چل جائیں، میرے اپنی اولاد گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں یہ سب کو پتہ چل جائیں، مجھے کوئی مشکل تو نہیں آنے والی. یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے، یہ ہمارا ظاہر اور باطن کا فرق ہے. اور جتنا یہ فرق زیادہ ہے اس کا مطلب ہے دین اور دینداری میں ظاہر اور باطن کا فرق اتنا ہی زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ ہے. مجھے اور آپ کو کیا کوشش کرنی ہوگی؟ مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جتنا ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اتنا اس بات سے ڈریں کہ خدا کو سب پتہ ہے. اتنا ہی، کم سے کم اتنا ہی اس بات سے ڈریں کہ خدا کو سب پتہ ہے. اصل کیا ہونا تھا؟ اصل یہ ہونا تھا کہ خوف خدا انسانوں کے خوف سے زیادہ ہونا تھا. اصل ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا کہ خوف خدا انسانوں کے خوف سے زیادہ ہم پہ حاکم ہونا تھا، لیکن اس وقت جو مشکل ہمارے ساتھ آئی ہے وہ یہ کہ انسانوں کا خوف ہم پر خوف خدا سے زیادہ حاکم ہے. جتنا یہ فرق ہے اتنا ہی دین اور دینداری میں ظاہر اور باطن کا فرق ہے، اتنا ہی ظاہر اور باطن کا فرق ہے. اچھا، آپ اس ایک فرق کو احساس فرما رہے ہیں، اب اس فرق کو آپ نے سن لیا، اب آئیے ظہور کی علامتوں کے اوپر. جب امام تشریف لائیں گے، ان روایات کے اندر بیان ہوا، جب امام تشریف لائیں گے تو شواہد پر عدالت قائم نہیں کریں گے، علم لدنی پر عدالت قائم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ملکیت میں ایک گھر ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی دعوے دار نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے اس گھر کا. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرے میرے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی شاہد نہیں ہے. امام کے نظام عدل کے اندر اب بھی میرے خلاف فیصلہ ہوگا اگر میں نے وہ گھر غصب سے لیا تھا، اگر ناانصافی کی تھی، جبکہ کوئی دعوے دار نہیں ہے اور کوئی میرے خلاف شاہد بھی نہیں ہے. لیکن امام کی نظام عدالت شواہد اور دلائل کے اوپر نہیں ہے، ظاہری دلائل کے اوپر، وہ نظام عدالت ہے علم لدنی کے اوپر. علم لدنی پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کا جو فرق ہے اسے مٹا دے گی، وہ اسے مٹا دے گی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میری ساری تیاری ظاہر کے اوپر ہے، میں اس نظام عدالت کے اندر مشکل میں پھنسنے والا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی ظاہری عدالتوں سے جھیلنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سادہ سا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ساؤنڈ رکھنا، ڈاکومنٹس اچھے رکھنا، کیونکہ دنیا کی عدالتیں ظاہر سے آگے نہیں بڑھیں گی، صرف ڈاکومنٹس دیکھ پائیں گی. تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہیں آپ کا معاملہ حل ہے، دنیا کی عدالت میں آپ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. اگر ہم دین کے معاملے میں بھی، خاص کر امام وقت کے معاملے میں بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر پہ فیصلے ہونے ہیں تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ظاہر پہ فیصلے نہیں ہونے، یہاں باطن پہ فیصلے ہونے. اس کی تیاری کا صرف ایک راستہ ہے، آپ کا اور میرا باطن صحیح ہو، یہ باطن پہ فیصلے ہونے. باطن کی اگر صحت ہو گئی، وہ صحیح ہو گیا، تو پھر یہ نظام بہت اچھے فیصلے کروائے گا اور وہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. اب آپ کو اور مجھے جو بھرپور کام کرنا ہوگا، مجھے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پہ توجہ دینا شروع کر دیں. ایک دو اس سلسلے میں ابتدائی مشق میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جو میرے جیسے طالب علم نے سیکھی ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں پہلے سے، لیکن انشاءاللہ وقت امام کا ذکر ہے، اس میں ثواب ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے اور ہدایت ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہوا تو کم سے کم ذکر کا تکرار ہو جائے گا. خدا نے متعال فرماتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جو اس فیلڈ کے اساتذہ ہیں وہ ایک سادہ سی ترکیب بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں خود اپنے ساتھ، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرنے والا ہو، آپ تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور حضور خدا کو اپنے دل کے اوپر تلقین کریں. حضور خدا کو تلقین کریں کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں پر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو بار بار سمجھائیں، میں ایسے ہی خدا کے سامنے بیٹھا ہوں جیسے محشر کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں. تلقین کریں اپنے اوپر، میں خدا کے سامنے. اچھا، کیا یہ تلقین غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. میں خدا کے سامنے ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میں خدا کے سامنے نہ ہوں، لیکن میں سوچتا نہیں، تو میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر تلقین کروں کہ میں خدا کے سامنے ہوں. اچھا، اگر میں خدا کے سامنے ہوں تو پھر ایک اور بات ہونے والی ہے، خدا میرے صرف ظاہر کو جانتا ہے یا باطن تک کو جانتا ہے؟ باطن تک کو جانتا ہے. آج جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ خدا جانتا ہے؟ بے شک جانتا ہے. 40 سال پہلے اگر کوئی کی، میری عمر اتنی ہو کہ 40 سال پہلے کی ہو، تو جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا؟ وہ بھی جانتا ہوگا. کیا میں خدا کے سامنے پہنچنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر میں شاگرد ہوں طالب علم اس فیلڈ کا، اور اس طالب علمی کی وجہ سے بہت آسانی سے سمجھ رہا ہوں، اگر کوئی روزانہ اس کام کو انجام دے دے، اگر کوئی ہر روز اس کام کو انجام دے، چند منٹ کے لیے ہی صحیح. مثلا چند منٹ سے میرا مطلب کیا ہے؟ 2 منٹس، 3 منٹ. اگر کوئی محض چند منٹ کے لیے اس کام کو انجام دے دے کہ ہر روز تنہائی میں اپنے آپ کو حضور خدا میں سمجھے، اور اس حضور خدا میں ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہے، تو تقریباً گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں یہ موت سے پہلے تیار ہو جائے گا، یہ موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائے گا. اور موت کیوں میں نے تذکرہ کیا؟ کیونکہ موت بھی باطن کے ظاہر ہونے کا ایک پیریڈ ہے. جس طرح امام کی تشریف آوری بہت سارے باطن کو ظاہر میں تبدیل کرے گی، اسی طریقے سے موت کا عمل بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک دم سے باطن کو ظاہر میں لے کر آ جاتا ہے، اور وہ جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم سے آشکار ہو جاتا ہے. اعزان محترم، یہ میں نے آپ کی خدمت میں خاص کر اس لیے بھی عرض کیا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو یہاں پر تشریف فرما ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دینداری کے اہم مناسب پر فائز ہیں. ہر معاشرے کے اندر دینداروں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کے ذریعے سے دینداری کے کام انجام پاتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں وہ گروپ اچھا ہو، اس کا دین ترقی کرتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، کسی معاشرے کے اندر دینداروں کا وہ نخبہ گروپ، اس کو ایلیٹس کہتے ہیں، وہ خراب ہو جائے، تو پھر اس معاشرے کے اندر دین کے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت یہاں پر کافی لوگ ایسے ہیں جو اس معاشرے کے دینداری کے اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہ صحیح ہو گئے، یہ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہیں الحمدللہ، اور اچھے ہو گئے. اور اچھے ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، ان کے باطن اس امام کی تشریف آوری کے لیے تیار ہو گئے. تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں گا، اس معاشرے میں دین کی ترقی کچھ اور ہوگی، اس معاشرے میں دین کی ترقی کچھ اور ہوگی. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر یہ مرحلہ انجام نہ پایا، دین صرف ظاہر میں رہا، تو پھر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس معاشرے میں دین ترقی نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. بس یہ جو میں اور آپ بار بار اس معاشرے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس معاشرے کے اندر دین ترقی نہیں کر رہا، یہاں کے لوگ دیندار نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے، یہ اعتراض کافی حد تک ہمارے اپنے اوپر پلٹتا ہے، یہ اعتراض ہمارے اپنے اوپر پلٹے گا. اور اگر ہمیں اس میں کوئی توفیق نصیب ہو جائے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن لمحات سے آپ گزر رہے ہیں یہ توفیقات والے لمحات، اگر ان معاملات کے اندر ہمیں کوئی توفیق نصیب ہو جائے اور ہمارا باطن کہیں سنور جائے تو پھر ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں یقیناً یقیناً اس سوسائٹی میں دین ترقی کرے گا۔ اعزان محترم، ایک بات کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ لگانا ہوگا، دینداری فزکس نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر کچھ انسٹیٹیوٹس، کچھ کورسز، کچھ کتابیں اور کچھ ریسورسز کے ذریعے سے چاہے اس پر یقین ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دولت کی خاطر کی گئے ہوں، اس کو آپ آگے بڑھا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ فزکس کیمسٹری میں بھی شاید نہ ہو سکے، دینداری میں قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ دینداری کو آگے بڑھانے کا صرف ایک راستہ ہو، یہ روح سے نکلے اور روح پر اثر کرے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو کچھ عراق کے اندر ہو رہا ہے یہ ہم لوگ علامتوں میں پڑھتے پڑھتے سوچا کرتے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے، نہیں معلوم واقعاً وہی ہے یا اس سے مشابہ کوئی چیز ہے، لیکن یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کافی مشابہت ہے، کافی مشابہت۔ تو ہم پہلے سوچا کرتے تھے، میں نے جو 25-30 سال پہلے کافی حضرت نے عرض کیا کہ ہم پڑھا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کچھ علامتیں ہو گئی ہیں اور بہت ساری نہیں ہوئی ہیں، تو اب ذہن یہ کہتا ہے کافی ہو گئی ہیں اور کچھ باقی رہ گئی ہیں۔ تیاری کا عنصر یہی ہے، ظاہر سے شرائط کریں، باطن تک پہنچ جائیں، اور ظاہر اور باطن کے فرق کو ہم مٹانے میں قابل ہو گئے تو پھر ہماری تیاری کافی حد تک انجام پا جائے گی۔ ایک میں نے آپ کی خدمت میں پریکٹس عرض کی، اپنے اوپر حضور خدا کے ہونے کو تلقین کرنا، ایک ہی پریکٹس عرض کی۔ دوسری پریکٹس وہ ہے جو خدا نے ہم پہ واجب کی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا امپروو کر لیں تو وہ بہت اچھی پریکٹس ہے، اور وہ نماز کے اندر ہے۔ اس نماز میں خلقت سے لے کر محشر تک کے سارے مراحل علامتوں کی صورت میں بیان ہو گئے، خلقت سے لے کر محشر تک کے سارے مراحل اس نماز میں علامتوں میں بیان ہو گئے۔ اگر ہم اس کو صحیح کر گئے تو خلقت سے لے کے محشر تک اپنے سارے وجود کو صحیح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے مبالغے میں نہیں کہا ہوگا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو شاعرانہ تمثیل بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ نبوت کا کام شاعری نہیں ہے، نبوت کا کام مبالغہ بھی نہیں ہے، نبوت صرف بیان حق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اگر وہ فرما رہے ہیں یہ مومن کی معراج ہے، اس کا مطلب ہے خلقت سے لے کے معراج تک سب کچھ اسی میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے، اگر کوئی اس کو سنبھال گیا۔ اچھا، اگر کسی کو ظاہر اور باطن کے فرق کے اوپر محنت کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے میرا باطن کتنا مضبوط ہے، تو طالب علم ہونے کے ناطے فقط آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف یہ دیکھ لے اس کی نماز میں توجہ کس پائے کی ہے۔ اگر نماز میں توجہ اعلیٰ پائے کی ہے، اعلیٰ پائے کی توجہ کسے کہیں گے؟ صرف علامت کے طور پہ، صرف علامت کے طور پہ، مثال کے طور پر میں قیام کے اندر کھڑا ہوا، قیام کے لیے نماز کا رکن قیام، اس کو انجام دے رہا ہوں، کتنی دیر تک سوچ پاتا ہوں کہ میں ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے خدا کے سامنے محشر میں کھڑا ہوں گا، کتنی دیر تک؟ مثلا اگر میں نے دن میں فرض فرمائے 17 دفعہ رکوع کیا ہے، کتنے رکوع میں میں یہ سوچ پایا کہ میں ایسے ہی گردن نکالے کھڑا ہوں کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں؟ کتنی دفعہ سوچا؟ اگر میں نے 17-18 دفعہ دن میں کہا ہے بحول اللہ وقوته اقوم واقعد، کتنی دفعہ اس کو سوچا کہ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف خدا کی دی ہوئی طاقت سے؟ یہ جو فرق ہے ظاہر و باطن کا، یہ مشکل ہے اس کو، اور اس کی انتہا اسی ثقافتی فرق کے اوپر پڑ رہی ہے کہ ظاہر میں دین ہے اور باطن میں دین سرایت کر گیا۔ اب مجھے اور آپ کو یہی محنت کرنی پڑے گی عزیزان محترم، اور میں نے عرض کیا تھا چونکہ یہ وقت انتہائی اہم وقت ہے، شام کا وقت اور عصر کا وقت، اور اس مجلس کے صدقے میں ہمیں اس پر توجہ دینے کا ایک موقع مل گیا ہے، ورنہ عین ممکن ہوتا عام جمعہ ہوتا اور میں اور آپ اپنی زندگی میں مشغول ہوتے تو شاید اس پہ توجہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن آج جمعے کا دن اتفاقاً ایسا ہوا، اور خدا کے نظام میں اتفاق نہیں ہوگا، خدا کے نظام میں یقیناً سب کچھ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، تو اس نے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم جمعے کے دن وقت کے امام کی طرف اور ان کے ظہور کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہوگی۔ کہ بڑے اچھے وقت پر ہمیں اس موضوع پر توجہ دینے کا موقع ملا ہے. اور جو بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ اسی مناسبت سے تھا کہ ہم اور آپ اس سے نزدیک ہو سکیں. آخری بات اس سلسلے کے اندر اور آپ کی رحمت تمام کرنے کی طرف جاؤں, خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے سے نزدیک ہونے کے موقع فراہم کیے. نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالے اور کامیاب ہونے کے وسیلے نہ دے, اس نے ہم سب کو کامیابی کے وسیلے دیے. یعنی اگر کوئی کہے میرے پاس وسیلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی قوم گیا وہاں اس کو اساتذہ ملے, کتابیں ملیں, مجھے وہ سب کچھ نہیں ملا, تو میں اس سے کہوں گا تم کو یقیناً یہ وسیلہ ملا ہے کہ تم اپنے دل سے خدا کو ایک دفعہ بھی پکار سکو, یہ وسیلہ تم ملا ہے. تو اگر کوئی واقعاً بس اتنا کرے کہ اپنی تنہائیوں میں خدا کو یاد کر لے تو خدا نمتال اس کے ذکر کو بلند کر سکتا ہے, اس کے ذکر کو بلند کر. خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سید الشہداء کا نام دیا. مثلاً سید الشہداء کی کربلا اس باطن کو سنوارنے کا نام ہے. اور سید الشہداء کی کربلا نے ہمارے سامنے کیا کچھ آشکار نہیں کیا. یہ جو مختلف قسم کے عناوین میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, عمر سعد دیکھ رہے ہیں, شمر دیکھ رہے ہیں, مختلف عناوین دیکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب اپنے ظاہر میں دینداری دکھاتے تھے. یہ ظاہر میں دینداری دکھاتے تھے. آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کربلا میں جب پہلا تیر چلا عاشور کے دن تو اللہ کا نام لے کے چلایا گیا. جن لوگوں نے سید الشہداء کا لاشا پامال کیا انہوں نے نعرے تکبیر لگائے تھے. یہ سب دین کے نام پہ انجام پاتا ہے. بس عین ممکن ہے ایک آدمی غرور کے ساتھ دین کو انجام دے, تو کیا خدا کا نظام نہیں سمجھتا کہ یہ غرور کے ساتھ انجام دے رہا ہے؟ خدا کا نظام سب جانتا ہے. ہم لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, اپنے باطن کو سنوارنا. اور یہ میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں جو میرے جیسے لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں, میرے جیسے لوگ جو لوگوں کے سامنے پرومیننٹ ہو کے آتے ہیں, کیا دین خدا نہیں سمجھتا کہ ہم کون؟ ہمیں اچھی طرح پہچانتا ہے دین خدا. کیا دین خدا کا نظام نہیں جانتا؟ یعنی فرض فرمائیے اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں نے ایک دفعہ بھی اپنے بالوں کو یوں کر کے پھیرا کہ اپنی شان دکھانا چاہتا ہوں, تو کیا خدا کے فرشتے نہیں سمجھ سکے؟ اور اگر کہیں میں نے ذکر حسین کے دوران یہ کام کیا تو سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, چونکہ دوست احباب سارے یہاں پہ تشریف فرما ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا نظام خدا دین میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں, فرض فرمائے میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور مصائب پڑھتے پڑھتے میں نے ارادتاً کچھ جملے ایسے کہے جو خلوص پہ مبنی نہیں تھے, صرف اس لیے تھے کہ لوگوں کے اندر میری حیثیت بن جائے. تو میں سوچتا ہوں میں نے سید الشہداء کے دل کو کتنا دکھایا ہوگا اس موقع پہ. وہ مصائب کا وقت ہوگا, لوگ اپنے دل کے اندر سید الشہداء کی شہادت پر گریا کرنے میں مشغول ہوں گے, اور خدا کا نظام نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اوپر لعنت کر رہا ہوگا کہ تو نے کیوں یہ کام کیا, لوگوں کے پاکیزہ دلوں سے کھیلنے کی کوشش. ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ہمارا دین اپنی خلوص کے ساتھ آگے بڑھ سکے, اور ان رکاوٹوں کے اوپر توجہ دیتے چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار نے ہمیں بڑی سعادت دی, وقت کے امام کے قرب کا زمانہ نصیب کر دیا, سید الشہداء کے غم پر رونا نصیب کر دیا. اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن کسی قوم کو کھڑا کرے اور مختلف قوموں کو تقسیم کرے اور ایک دفعہ ندا دے کہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں وہ اس طرف ہو جائے, سعادت کی بات یہ ہوگی کہ اس وقت مجھے خدا اس سمت جانے کی طاقت نصیب کر دے. اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی عنوان ہو تو ایک موقع پر خدا محشر میں خلائق کو جمع کرے اور کہے جو بنت رسول کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, جو سیدہ کی تطہیر کے اوپر ان کی شفاعت پہ یقین رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, اور خدا ہمیں وہ طاقت نصیب کر دے. یہ سعادت ہے, یہ فخر. اعزان محترم, ہمارے پاس روایت کے اندر بیان ہوا کہ اگر تمہیں کوئی غم لاحق ہو تو حسین کے غم میں گریا کرو, حسین کے غم میں گریا کرو. الحمدللہ ہمارے اجداد نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے پہلے حسین کا نام لے لے، تمہاری مصیبتیں تمہارے لیے آسان ہوتی ہیں. اور یہ مصیبتیں کیوں آسان ہوں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے، سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے، جگر کے ٹکڑے قربان کیے. جسم تو ہر جنگ میں قربان ہوتے رہتے ہیں، جو کربلا میں جسم قربان ہوئے ان کی تعداد کم تھی، دوسری جنگوں میں اس سے زیادہ جسم قربان ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ سید الشہداء نے کیا، انہوں نے جسم قربان نہیں کیے، انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے. اور جو جگر کے ٹکڑے امام حسین لے کر آئے وہ دنیا میں کہیں میسر نہیں. جب یہ کربلا کا قافلہ چل رہا تھا تو شاید کسی نے احساس بھی نہ کیا ہو کہ 2 مہینے کا ایک بچہ بھی گود میں ہے. قافلے کے شمار کرنے والوں نے یقیناً بڑوں کو شمار کر لیا ہوگا، لیکن کس میں طاقت ہوگی اس نے دیکھا ہو کہ علی اصغر بھی کسی کی گود میں ہے؟ کہیں پر روایت میں بیان نہیں آیا. مدینہ سے چلتے سے مکہ میں داخل ہوتے تک، اور مکہ سے لے کے کربلا تک، یہاں تک کہ عصر عاشور تک، مجھے میں نے نہیں دیکھا کسی ایک روایت میں بھی علی اصغر کا کوئی اشارہ ہوا. اور علی اصغر کا کردار جو شروع ہوا وہ عصر عاشور پر شروع ہوا. عزیزان محترم، آپ روزے سے ہیں اور روزے سے ہونے کے ناطے آپ پیاس کی شدت کو اس وقت احساس کر سکتے ہیں. آپ اپنی پیاس کو بھی احساس کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کی پیاس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تمام دنیا کے اندر یہ دستور ہے، انسان کے لیے خود مصیبت سہنا آسان ہے، اولاد کی مصیبت دیکھنا بہت مشکل ہے. اور اگر اولاد کی مصیبت سہنے والا باپ ہو اور اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہو تو مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک عجیب لمحہ ہے، وہ لمحہ کہ جب سید الشہداء خیمے کے پاس آئے اور بی بی سے کہا کہ علی اصغر مجھے دے دے. اگر صرف تاریخ سے اس کی شباہت لے کر آئیں تو ایک موقع آیا جب خدا متعال نے مادر موسیٰ سے کہا کہ اے مادر موسیٰ، موسیٰ کو پانی کے اوپر ڈال دو. تو خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا اور اس کو یہ وعدہ دیا کہ یہ بچہ ہم تم تک واپس لے کر آئیں گے. تو میں بس اتنا عرض کرتا ہوں، خدایا بس اتنا بتا، تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کیسے مضبوط؟ مادر موسیٰ سے کہا تھا پانی پہ ڈال اور ایک صندوقچے میں ڈال اور یہ بچہ واپس آئے گا، اور علی اصغر کی ماں جانتی تھی کہ جو دروازے سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ کبھی واپس. اے خدایا یہ بتا، تو نے مادر موسیٰ کے دل کو اتنا مضبوط کیا، علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا، گویا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے مولا سے یہ کہا، مولا میرا بچہ شیرخوار ہے، مولا یہ شیرخوار ہے. سید الشہداء علی اصغر کو لے کے میدان جنگ میں آئے. عزیزو ہمیں نہیں معلوم سید الشہداء نے دشمنوں سے کن الفاظ میں کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ روایات کے مطابق سید الشہداء نے بچے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا کہ اس بچے کی ننھی سی زبان کی پیاس کو دیکھ لو. نہیں معلوم دشمنوں کے اندر کیا ہوا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ لشکر کفر کے اندر، لشکر یزید کے اندر اچانک ایک تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی. عمر سعد نے دیکھا لشکر ہاتھ سے نکل جائے گا، ہرملہ کو اشارہ کیا کہ اب اس وقت تیر چلا. ایک عجیب جملہ موجود ہے، گویا ہرملہ نے پوچھا کہ باپ کو نشانہ بناؤ یا بچے کو؟ باپ کو ماروں یا بچے کو؟ گویا حرملہ جیسے تیر انداز کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہ حسین کا نشانہ لے سکتا تھا، لیکن گویا اس نے حسین کو غم دینے کی خاطر کہا، باپ کو نہ مار، بچے کو مار، جب بچے کے گلے پہ تیر چلے گا تو اب جو غم حسین کو ہوگا وہ اپنے گلے سے زیادہ ہوگا۔ وہ تیرے ستم چلا، علی اصغر کو لگا۔ بس میں ہمارا جیسا طالب علم تمام بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے اس موقع کو اگر کہیں ملا سکتا ہے تو بس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے ملا پاتا ہے، اور جب حضرت اسماعیل اور ابراہیم سے ملاتے ہیں تو بس ایک عجیب فرق دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اسماعیل کے پاؤں کو باندھ دو، اور جب یہ سارے کام کر لیے تو کس لیے کیا؟ اور وہ یہ کہا کہ میری آنکھیں دیکھ نہ سکے، اسماعیل ہل نہ سکے، میں کہوں گا خدایا تو نے کربلا میں عجیب بارکہ کیا، اے خدایا کیا اسماعیل پیاسے تھے؟ علی اصغر پیاسا تھا، کیا اسماعیل کی ماں دیکھ رہی تھی؟ علی اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، اے خدایا ابراہیم نے پٹی باندھی تھی، کیا حسین نے پٹی باندھی تھی؟ اے خدایا اسماعیل کو باندھ دیا گیا تھا کہ ہلے نہ، یہاں علی اصغر بس حسین کے ہاتھوں میں تھا، وہ تیر ستم چلا اور گلا چھدا نہیں ہے، گلا ذبح ہوا۔ ہمارے پاس عربی میں روایت موجود ہے، روایت نے عجیب جملہ لکھا ہے، روایت نے کیا لکھا ہے؟ روایت نے لکھا جب یہ تیر ستم چلا تو کان سے کان تک ذبح ہوا، علی اصغر کا ننا سا گلا ذبح ہوتا چلا گیا، خون علی اصغر سید الشہداء کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزو آپ روزے سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم صرف ایک دن کا روزہ رکھ کر ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر رونا بھی چاہتے ہیں تو آنسو نہیں آتے۔ مجھے نہیں معلوم جب حسین نے علی اصغر کی قبر تیار کی ہوگی اور ایک خواہش آئی ہوگی، کاش تھوڑا سا پانی ہوتا اس گرم قبر پر بہا لیتا۔ بس ایک آخری روایت آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے، ایک آخری موقع آیا جب اسرائے حسینی کوفہ سے گزرنے لگے اور یہ مشہور کیا گیا کہ یہ وہ قافلہ ہے جس نے بغاوت کی تھی، تو مجھے یقین ہے کوفہ نے پورا پوچھا ہوگا، اے عبید اللہ ابن زیاد، اگر سب نے بغاوت کی تھی یہ بتا کیا چھ مہینے کے بچے بغاوت کرتے ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، مَاتَ مِنْ حُسَيْنٍ۔